صلوا على محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين. اللهم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وقال سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگرچہ ماہ رمضان آدھا گزر چکا ہے اور ماہ رمضان کی ابتدائی تاریخوں میں رمضان کی فضیلت، رمضان کا مقصد، روزے کی فلسفی، یہ سارے کے سارے ٹاپکس بیان کیے جا چکے ہوں گے، لیکن چونکہ اس امام بارگاہ میں، اس ماہ مبارک رمضان میں یہ میری پہلی تقریر، اس اعتبار سے پہلی دو تقاریر میں کچھ کچھ رمضان کی شروع تقاریر کا ٹاپک یا سبجیکٹ ریپیٹ ہو جائے گا. بہرحال یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم ماہ مبارک رمضان کے سیکنڈ عشرے سے گزر رہے ہیں، جسے روایتوں میں مغفرت کا عشرہ کہا گیا. وہ پہلے 10 دن گزر گئے جو رحمت کے تھے، اب وہ 10 دن ہیں جو مغفرت کے ہیں. اور پھر ہمارے بچے بھی جس حدیث کو جانتے ہیں، آخری وہ 10 دن آنے والے ہیں کہ جو برات من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کے. اب یہ 3 مرحلے جو ماہ مبارک رمضان کے بتائے گئے، تو اس کے حوالے سے خالی ایک جملہ، اس کی تشریح تو آج ممکن نہیں ہے، شاید کل ہو جائے، شاید پرسوں، کہ اس ماہ مبارک رمضان معتبر روایت کے اعتبار سے 3 بہت ہی اہم شخصیتوں کا یا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹیز کا تعلق ہے. ایک تو امام المتقین کے، جن کی شہادت کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں. دوسری، جو کل رات کو آپ نے خوشحالی یا محفل ولادت میں شرکت کی، آقا حسن مصطفیٰ. اور تیسرا، اس سے پہلے جو آپ نے جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کی مجلس سنی. اور یہ بھی، آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ 3 جو پرسنالٹیز، اب دیکھیں حضرت ابو طالب کی وفات کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، لیکن وہ اتنی اتھینٹک نہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات بھی کچھ لوگ ماہ رمضان میں بتاتے ہیں، لیکن وہ اتنی معتبر نہیں. معتبر تو یہی 3 روایتیں. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے اس طرح سے یہ 3 تاریخوں کو تقسیم کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، اسکیٹر کر دیا، کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی تاریخ آتی ہے رحمت والے عشرے، آقا حسن مصطفیٰ کی ولادت کی تاریخ آتی ہے مغفرت والے عشرے، اور قسیم الجنت و النار مولا کائنات کی تاریخ آتی ہے آخری یعنی جہنم کی آگ سے آزادی کے عشرے. کچھ نہ کچھ اس کا ایک مقصد اور ایک پیغام ہے. میں نے کہا کہ میں تو صرف ایک جملہ آج کہوں گا، تو اس جملے پہ آپ حضرات غالباً غور کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً سمجھ بھی گئے اور آپ نے اس جملے کے میسج تک رسائی حاصل کر دی. لیکن پھر بھی بچوں کے لیے مجھے اسی جملے کو آنے والی کسی مجلس میں ذرا بڑھا کے کوئی بات کرنا. اب یہ مغفرت کا عشرہ ہے کہ جس میں آقا حسن مصطفیٰ کی ولادت کی تاریخ آئی. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان کا مقصد، میں پہلی اور دوسری رمضان کی اسپیچز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک حدیث آپ نے پورا مہینہ اور پوری زندگی جتنے رمضان آئے بار بار سنی کہ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی انٹرسٹ نہیں. یقیناً روزے کا ایک اہم ترین مقصد ہے بھوکے رہو اور پیاسے رہو, لیکن اللہ کو ہمارے بھوک اور پیاس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اس بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ ہمیں کوئی بینیفٹ یا فائدہ دینا چاہتا ہے. اب وہ حدیثیں آپ سن چکے ہیں, میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو ماہ رمضان اللہ کو مزہ نہیں آتا. اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی اس پریشانی کو, اس سکن کو, اس بھوک کو اور اس پیاس کو دیکھ کر. لیکن ایک اس کا کوئی خاص مقصد ہے اس رمضان, اور وہ جو رمضان کا مقصد ہے یہ تین پرسنالٹیز کی سیرت سے اس کا بہت ہی گہرا تعلق. ماہ مبارک رمضان میں چاہے آپ 29th روزے رکھیں, چاہے 30 روزے رکھیں, چاہے 31 رکھیں. آپ کو معلوم ہے کہ آغا سیستانی کے فتوے سے رمضان میں کبھی 31 یا 31 روزے بھی واجب ہو جاتے ہیں. تو اب آپ چاہے 29 روزے رکھیں, چاہے 30 روزے رکھیں, چاہے 31 روزے. میں اپنے مجمع کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا ہوں, چنانچہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کی کہ مجمع 31 کو نہیں سمجھا ہوگا. یہ کیسے ممکن, پڑھا لکھا مجمع ہے, مومنین کا مجمع ہے, متقی لوگوں کا مجمع ہے, روزے دار لوگوں کا مجمع ہے, مسائل کو جاننے والے لوگوں کا مجمع ہے. کہیں اور ہوتا تو شاید میں ذرا تشریح کرتا, یہاں پہ ضرورت محسوس نہیں. بہرحال کبھی 31 روزے رمضان میں واجب ہے, کبھی 30 واجب ہے, کبھی 29 واجب. یہ جو 29 سے 31 روزے اس رمضان میں ہم کو واجب, میں شعبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اگلے مہینے عید کے کچھ روزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, خود رمضان. تو اس کا ایک مقصد, اور یہ جو روزوں کا مقصد ہے یہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایک طرف مولا کائنات کی سیرت آپ کے سامنے نہ ہو, دوسری جانب خدیجہ طاہرہ کی سیرت آپ کے سامنے نہ ہو, اور ان دو کے درمیان آقا حسن مشتبہ جب تک کہ آپ کے درمیان نہ ہو. اور آقا حسن مشتبہ کے حوالے سے ایک جملہ آج کہنا, تشریح کل کرنا, کہ آج ہماری قوم کا جو ایک بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ بن گیا, برننگ ایشو, دنیا میں جہاں بھی چاہیے مومنین اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ مرجعیت کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں. اور ماہ مبارک رمضان, 6 دن کے اعمال آپ حضرات کو بہرحال قبول کرنے والے لوگ ہیں کہ جو فتوا آ گیا آپ نے مان لیا, اعتراض کرنے والے بھی ہوں, اور پتہ نہیں عید کے موقع پہ کیا کچھ ہونے لگے. تو آقا حسن مشتبہ کی سیرت اس حوالے سے بھی ایک بہت ہی اہم میسج کہ یہ جو مراجع میں یا مرجعیت میں یا مجتہدین میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے مرحلے تقریر کے آخری حصے میں آئیں گے, اور اگر وقت نہ رہا تو شاید کل آئے. آج تو مجھے صرف یہ عرض کرنا کہ آقا حسن مشتبہ کی زندگی کے 47 یا 48 ایئرز, 48 سال یا 47 سال کی زندگی, آقا حسن مشتبہ نے جو جہاد کیا اور جس انداز سے اپنی امامت کی ڈیوٹیز کو انجام دیا, وہ اپنی جگہ آقا حسن کا خود اس دنیا میں آنا 15th آف رمضان یا 2nd ہجری ولادت ہے اور یا 3rd ہجری ولادت ہے, کیونکہ 2nd ہجری میں جنگ بدر بھی ہوئی اور وہی رات ہے کل, جو آنے والے کل کی رات ہے وہ جنگ بدر کی رات. تو میرا عنوان تو کل ذرا بدر کی لڑائی بھی ہوگا, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 3 ہجری والی روایت زیادہ معتبر, 2 ہجری کی تو 15 رمضان کو رسول خدا بدر کے میدان کی جانب نکل چکے. تو 15 رمضان, 3 ہجری, 15th آف رمضان اور 3rd ہجر, امام حسن اس دنیا میں آئے خالی آنا. ابھی امام حسن نے کوئی خطبہ نہیں دیا, ابھی امام حسن نے کوئی امامت کی ذمہ داری انجام نہیں دی, ابھی امام حسن نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا, ابھی امام حسن نے اپنی سیرت ایز اے رول ماڈل پیش نہیں کی. خالی امام حسن اس دنیا میں آئے, اور خود حسن کا دنیا میں آ جانا ایک طرف رسول کی رسالت کو بچا رہا اور دوسری جانب پروردگار کی توحید کو بچا رہا. خالی حسن کا پیدا ہو جانا, ابھی کوئی تقریر نہیں, ابھی کوئی خطبہ نہیں, ابھی کوئی معجزہ نہیں, ابھی بچپنے کے واقعات بھی نہیں. کنیز گھبرا کے کہتی ہے رسول خدا, یا رسول اللہ, میرا آقا خیریت سے تو ہے, بہت دیر سے آقا حسن کی نگاہیں آسمان کی جانب اور کوئی موومنٹ نہیں. جیسے نعوذ باللہ مردے کی آنکھ پتھرا جاتی ہے, رکی ہوئی ہے, بہت دیر ہو گئی, مجھے پریشانی ہو رہی ہے. مسکرا کے جواب دیا گیا, گھبراؤ نہیں, میرا حسن گہوارے میں بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہا. یہ اب یہ سارے حالات اور واقعات بھائی پیدائش کے کم سے کم ایک ہفتے بعد کے, لیکن ادھر خالی اس دنیا میں آئے, ادھر ولادت ہوئی, ادھر خانہ زہرا میں حسن مشتبہ تشریف لائے. اور ایک بات میں اور بھی کہہ دوں, 9th of Rabi al-Awwal آج کل ہمارے ہاں عید الزہرا کے نام سے مشہور ہے, پہلے اس کا نام کچھ اور تھا, تاریخ اپنی جگہ ہے, اس 9 Rabi al-Awwal کی خوشی اور سیلیبریشن بھی اپنی جگہ, آج کل اسے عید الزہرا کہا جاتا, یعنی زہرا کے گھر کی عید. 9th Rabi al-Awwal شاید زہرا کے گھر کی آخری عید ہے, آخری بیٹا زہرا کا امام بنا ہے اور وہ سب انتقام لے گا. پہلی عید الزہرا جو ہوئی تھی وہ 15 رمضان 3 ہجری کو ہوئی تھی, زہرا کے گھر میں پہلی خوشی, زہرا کے گھر میں پہلی عید وہ حسن مشتبہ کی ولادت ہے. اصلی عید الزہرا تو یہ 15 رمضان ہے جو زہرا نے جس انداز سے اپنے بیٹے کی ولادت پر خوشی منائی, لیکن خالی حسن مشتبہ کا اس دنیا میں آ جانا ایک جانب رسالت رسول کو بچا رہا ہے, دوسری جانب توحید پروردگار کو بہت بڑی بات میں کہہ گیا, لیکن ہماری قوم کا مرجعیت پر اعتراض کے بعد آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی بن گیا جو میں نے کہا توحید پروردگار حسن آئے اور بچی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہماری قوم کا, اس کو ابھی سمجھاتا ہوں. لیکن حسن مشتبہ کی ولادت وہ ولادت ہے جس کی خبر قرآن کریم برسوں پہلے دے چکا, سورہ رحمان مدنی سورہ نہیں, سورہ رحمان مکے میں نازل ہوا, اور سورہ رحمان کی یہ 3 آیتیں ایسی کہ جن میں سے پہلی 2 آیتوں کے بعد ایک وقفہ آ جاتا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ایک گیپ آ جاتا, یہ آیت آ جاتی, جس کی وجہ سے پہلی 2 آیتوں کو سمجھنے میں لوگوں کو دھوکا ہوا. قرآن نے کہا اور ہر آدمی جانتا ہے میں تو بہت جلدی سے اس منزل سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مرج البحرین یلتقیان, 2 دریا جو مل جاتے ہیں, لیکن بینہما برزخن, ان کے بیچ میں ایک بیریئر, ایک رکاوٹ جو ان کو ملنے سے روکتی, اور پھر یہ دریا مل جاتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, گویا یہاں پہ ایک پوز آیا, یہاں پہ گویا ایک وقفہ آیا. اب یہاں تک کی آیت لوگوں نے پڑھی اور اب تلاش شروع ہوئی کہ یہ کون سے 2 دریا. اچھا, اب ایک فطری بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے, جس علاقے کا رہنے والا وہاں سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے, اور جب تک کہ یہ شریعت سے نہ ٹکرائے اس میں کوئی حرج بھی نہیں. چنانچہ ہر آدمی نے تلاش شروع کی کہ ہمارے علاقے کا کوئی تذکرہ قرآن میں ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. ہر ایک کو چاہیے کہ میرا ذکر قرآن میں ہو, کم از کم میرے علاقے کا ہو. میرا ذکر ہو یہ بھی اتنا پسند کہ اگر کوئی آیت کبھی کسی کو کنڈم بھی کر رہی ہے تب بھی وہ اس آیت کو کوٹ کرتا, دیکھیں قرآن کریم میں ہمارا تذکرہ تو آ گیا. ارے بھائی یہ تو پڑھو کہ قرآن تعریف کر رہا ہے کہ قرآن مذمت کر رہا, وہ تو بات کی چیز ہے, ذکر تو آ گیا نا قرآن کے اندر. تو اب اس حوالے سے ہر آدمی نے اپنا علاقہ ڈھونڈنا شروع کیا. امریکہ کی ایک ریاست ہے فلوریڈا, میامی اس کا ایک بہت مشہور شہر, شاید کیپیٹل بھی ہو. جب میں وہاں مجلس پڑھنے گیا تو وہاں کے لوگ بہت خوش تھے, میامی والے, مولانا پوری دعائے کمیل میں آل محمد کا تفصیلی تذکرہ نہیں ہے, ہمارا تذکرہ. ارے بھائی تمہارا تذکرہ دعائے کمیل میں؟ کہا کہ ہاں, اور ایسا تذکرہ ہے کہ دعائے کمیل ختم ہمارے تذکرے پہ ہوتی. وہ آل ہل میامین, میامی کے رہنے والے ہی تو میامین کہلائیں گے. اب وہ خوشی سے بھولے نہیں سما رہے کہ دعائے کمیل میں ہمارا نام آ گیا, وہ لوگ جو میامی میں رہتے. تو خیر یہ تو میامی والوں نے بھی جوک کیا, لیکن یہ فطرت, لوگوں نے کہا اچھا 2 دریا کہاں؟ ہندوستان کے رہنے والوں نے کہا الہ آباد, اس مجمع میں الہ آباد کے چہرے نظر آ رہے, الہ آباد, گنگا اور جمنا وہاں ملتا. پاکستان کے رہنے والوں نے کہا اٹک, دریائے سندھ, دریائے کابل وہاں پہ ملتا. سوڈان کے رہنے والوں نے کہا خرطوم, بلو نائل اور وائٹ نائل, نیل, سفید نیل اور نیلا نیل, یہ دونوں وہاں پہ ملتے ہیں. اور مورس بیکائی نے بائبل قرآن اینڈ سائنس میں لکھ دیا کہ جبرالٹر جہاں پہ میڈیٹیرین اور اٹلانٹک اوشین ملتے ہیں. ہر ایک نے پہلی دو آیتیں پڑھ کے نتیجہ نکالا, دو دریا ڈھونڈو کہاں جو پہلے الگ الگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک ساتھ مل جاتے ہیں. یہ الگ الگ ہونا جس کی وجہ سے اٹک والوں نے کہا دیکھیے ایک سفید دریا ہے اور ایک مٹی کے رنگ والا, الہ آباد والوں نے گنگا جمنا کی خاصیت بتائی, سوڈان والوں نے خرطوم کی یہ خاصیت بتائی, مورس بیکائی نے تو باقاعدہ ڈائیو لگائی اور جا کے سمندر کے نیچے دیکھا کہ میڈیٹیرین اور اٹلانٹک کس طرح مل رہے ہیں. مگر قرآن یہاں پہ خاموش نہیں ہوا, قرآن نے کہا آگے یہ بھی تو دیکھو کہ جب یہ دونوں ملیں گے تو یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان, تمہارے سامنے موتی آئیں گے اور مرجان آئیں گے. یہ موتی اور مرجان نہ گنگا جمنا میں آپ کو ملیں گے, نہ اٹک کے مقام پہ دریائے کابل و سندھ میں ملیں گے, نہ خرطوم کے مقام پہ ملیں گے, نہ میڈیٹیرین میں ملیں گے. آیت پوری پڑھو, آیت کہہ رہی ہے کہ موتی اور مرجان ملیں گے. ایسے کوئی دریا لوگوں کو نہ مل پائے جس کے اندر یہ خاصیت بھی پائی جائے. اب لوگ پریشان, تو ایک مرتبہ جواب ملا اور بعض علماء نے کہا کہ امام معصوم نے جواب دیا کہ تمہیں ایسے دریا کبھی ملیں گے بھی نہیں, اس لیے کہ تم پانی کے دریا ڈھونڈ رہے ہو اور قرآن پانی کے دریا کی بات نہیں کر رہا, عصمت کے دریا کی بات کر رہا, طہارت کے دریا کی بات کر رہا, عفت کے دریا کی بات کر رہا, آئے تو تیر والے دریا کی بات کر رہا. اگر یہ روایت اسی انداز سے امام سے ثابت ہے تو قرآن کی یہ واحد آیت بنی جس میں ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے پورے پنجتن کا تذکرہ ہو گیا. وہ برزخ کی شکل میں رسول خدا کا تذکرہ ہوا, وہ دو دریاؤں کی شکل میں, ایک جانب دریا امامت علی ہے, ایک جانب دریا عصمت زہرا ہے, اور پھر موتی کی شکل میں حسن مشتبہ ہے اور مرجان کی شکل میں حسین شہید بے کربلا ہے. مگر جب آیت نازل ہو رہی تھی, آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تک رسول تھے, علی تھے, فاطمہ تھی, ابھی حسن نہیں آئے تھے, ابھی حسین نہیں آئے تھے. مکے میں بیٹھ کے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ انتظار کرو, وہ وقت آنے والا ہے جب خدا کا وعدہ پورا ہوگا. 15 رمضان کو زہرا کے گھر میں حسن کی شکل میں وہ معصوم تمہارے سامنے آئے گا جسے قرآن نے لفظ موتی کہا. مگر اگر قرآن یہ وضاحت نہ بھی کرتا تب بھی جب ہم نے زہرا کے گھر کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ حسن کس کا نام ہے, اس لیے کہ زہرا کا گھر تو وہ ہے کہ غیر آتے ہیں, باہر والے آتے ہیں, اجنبی آتے ہیں جن کا ظاہری اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا, وہ عظمت کی اتنی بڑی منزل پہ فائز ہوتے ہیں کہ اگر حبشہ سے چل کے کنیز آ رہی ہے اور وہ زہرا کے گھر میں رہتی ہے تو رسول ایک دن زہرا کے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ فضا بہت پریشان نظر آ رہی ہے. پوچھا فضا خیریت تو ہے اور پیغمبر تو حقائق کو جانتا, لیکن ہمیں اور آپ کو ایک بہت اہم پیغام دینا جو جناب خدیجہ کے حوالے سے شاید کل ورنہ پرسوں کی مجلس میں پڑھوں گا, لیکن ایک بہت اہم پیغام دینا. فضا شاید اس گھر میں تم سیٹسفائی نہیں ہو, راضی اور خوش نہیں ہو, میں تمہیں کسی اور گھر میں بھیج سکتا ہوں. ضروری تھا یہ سوال اس لیے کہ ملک حبشہ کی شہزادی, شہزادی ایسے گھر میں آ رہی ہے کہ جہاں پھٹے ہوئے کپڑے پہنے جاتے ہیں, جہاں کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھا آج ہماری سوشل لائف کتنی ڈسٹرب, بچی ذرا سے خوشحال گھر سے آئی اور شوہر کے گھر میں ذرا سے اس کو پرابلم پیش آئی اور اس کے بعد وہ لڑائی, وہ جھگڑے, وہ دنگے, وہ فساد, اور اب تو کھلم کھلا کوئی ڈائیورس مانگتا ہے, کوئی خلا مانگتی. لیکن خیر یہ آج کی مختصر تقریر, یہ موضوع ذرا ٹائم سے پہلے. فضا تو اگر یہ جملہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں محلوں کی رہنے والی شہزادی, سونے اور چاندی, ریشم و زربفت کے لباس, پھولوں میں تلنے والی شہزادی, کس گھر میں آپ نے مجھے بھیج دیا, تو جسٹیفائی بھی, یہاں فاقے ہیں, یہاں غربت ہے. مگر پیغمبر نے جب یہ سوال کیا کہ فضا اگر تم کہو تو میں تمہیں کسی اور گھر میں بھیج دوں, گھبرا گئی فضا. کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر نے کہا تم کسی فکر و پریشانی میں مجھے بیٹھی نظر آئی. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, مجھے صرف یہ فکر ہو رہی کہ اس گھر میں آ گئی اب میں جنت لے کے بھی کیا کروں گی, کیا کبھی میں نے سوچا تھا کہ میں صبح کو اٹھوں گی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. خاتون جنت فاطمہ آ کر کہیں گی بہن فضا ہمارا سلام لو. کیا کبھی میں نے سوچا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں قسیم جنت و نار میرا مولا آ کر کہے بہن فضا علی کا سلام لو. ارے کبھی میں نے سوچا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں جوانا نے جنت کے سردار حسن و حسین دوڑ کے آئے اور کہیں کہ اماں فضا ہمارا سلام لو. اس دنیا میں مجھے ایسی جنت مل گئی آخرت کی جنت کے کہ اب کیا کروں گی. یہ کون ہے؟ یہ غیر ہے, یہ حبشہ کی رہنے والی ہے. اس گھر میں آئی تو فضا ایسی بنی. اور وہ کون ہے؟ 350 سال کا بوڑھا فارس سے چل کے نہ صرف یہ کہ مدینے آیا بلکہ ایسے علاقے سے آیا جسے مدینے والے عجم کہتے ہیں, گونگا ہے, جسے حقیر سمجھتے ہیں, جو دوسرے نمبر کا شہری مانا جاتا ہے. مگر اس گھر میں آیا تو اس مندر پہ پہنچا کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان امین اہل بیت میں شامل ہو گئے. جب غیر سلمان اہل بیت بن جاتا ہے, جب غیر فضا اس دنیا میں جنت پا لیتی ہے تو حسن و حسین تو پھر بھی وہ ہے جس کا گوشت وہی گوشت ہے, جس کا خون وہی خون ہے, جس کی کھال وہی کھال ہے. خالی علی اور فاطمہ کے گھر میں پیدا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ حسن مصطفیٰ کتنا عظیم ہوگا. حسن مصطفیٰ قرآن اسے لولو کیوں کہہ رہا, مگر حسن مصطفیٰ کے حوالے سے پہلے یہ دو جملے واضح کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. حسن مصطفیٰ انا آتینا کل کوثر, قرآن ایک جانب یہ بھی کہا موتی, دوسری جانب یہ بھی کہا کوثر. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور جیسا کہ میں شروع تقریر میں کہہ چکا ہوں, میں اپنے مجمع کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا, ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں. آج کی دنیا میں سب سے خطرناک چیز ہے میڈیا کا پروپیگنڈا. اس وقت عربوں کو جب کوئی اور طریقہ نہ ملا تبلیغ اسلام کو روکنے کا, ایک جملہ بار بار وہ مسلمانوں سے کہتے. مسلمان کون سے؟ پورا قبیلہ کوئی مسلمان نہیں ہوا, ہر قبیلے سے دو چار دو چار دو چار دو چار, یہ اپنے قبیلے سے نکال باہر کیے گئے, ان کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا. بلکہ وہ وقت بھی آیا کہ ان سے لین دین اور خرید و فروخت تک بند کر دی گئی, ان سے سارے رشتے توڑ لیے گئے. نہ کوئی اپنی بیٹی ان کو دیتا ہے نہ ان کی بیٹی لینے کو تیار ہوتا. لیکن پھر بھی جب یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور رسول خدا مرکز کے طور پہ درمیان ایک تسلی رہتی, اب میڈیا وار شروع ہوئی. بار بار یہ تانا دیا جا رہا کہ تمہارا رسول تو ابتر ہے نعوذ باللہ, بے اولاد. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ 50 سال کا تو ہو گیا, اب تو اس کی موت کا وقت قریب آ رہا. جب وہ نہ رہے گا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ قبیلہ تو تمہیں واپس لے گا نہیں, کوئی پروٹیکشن تو تمہیں ملے گا نہیں, مر جاؤ گے, مارے جاؤ گے. کیونکہ اس زمانے میں عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں, ہر قبیلہ اپنے باشندوں کا تحفظ کرتا. اور مسلمان رسول اور اسلام پہ یقین رکھنے کے باوجود پریشان پریشان. یا رسول اللہ یہ بات تو صحیح, آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا فکر نہ کرو, خدا کا وعدہ ہے انا آتینا کل کوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. یہ کوثر میرے نام کو بھی بچائے گی, یہ کوثر میری اولاد بھی بنے گی, یہ کوثر میرے مقصد کو بھی بچائے گی. رسول بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال جب تک کہ ایسی کوئی شخصیت سامنے نہ آئے دل کو اطمینان نہیں ہوتا. ہماری اور آپ کی حال, رسول اللہ کہتے داڑھی رکھو تمہیں یہ انعامات ملیں گے, ہمیں یقین ہی نہیں آتا. یقین آ جائے تو کیوں اتنی داڑیاں شیپ ہو جائیں؟ اللہ کے رسول کہہ دے کہ حجاب کرو تو اس کا یہ فائدہ اور نہ کرو تو یہ نقصان ہے. کلمہ ہر ایک پڑھتا, کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. حجاب مسجد میں آنے کا نام نہیں ہے, حجاب شادی کے اندر بھی مینٹین کرنے کا نام ہے. اللہ کے رسول کہتے حرام مت کھاؤ, ہر ایک کہتا ہے کہ میں رسول کی رسالت کو مانتا ہوں. یقین کتنے لوگوں کو ہوگا بھی یقین, عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ تو اب بار بار وہاں پہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا, تمہاری جانیں گئیں, تمہارا مال گیا, پیغمبر کا انتقال ہو جانے دو. ہوا اب تر, اب ہر ایک نے یہ سنا, اس لیے میں اس پہ ٹائم زیادہ نہیں لے رہا ہوں. لیکن خلاصہ یہ کہ مسلمان یقین ہے پیغمبر کی بات پر, مگر دل میں وسوسہ تو آتا ہے نا, شک تو پیدا ہوتا ہی رہتا ہے نا. بار بار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا کوثر کا انتظار کرو. یا رسول اللہ تو کوثر کب آئے گی؟ کا انتظار کرو، اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، یہاں تک کہ 15 رمضان سن 3 ہجری کا دن آیا، پیغمبر نماز فجر کے بعد بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد خوشی کے عالم میں اس طرح باہر آتے ہیں کہ گود میں حسن مصطفیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں یہ ہے اللہ کا وعدہ کوثر، وہ حسن دنیا میں آ گیا جو میری اولاد بھی ہے، جس کی نسل میری نسل بھی ہے، جو میرے نام کو بھی بچائے گا، میرے مقصد کو بھی بچائے گا اور میری نسل کو بھی بچائے گا۔ اب جو مسلمانوں نے صحیح معنوں میں اس دن عید منائی ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ رسول کی رسالت بچ رہی ہے، رسول کا مقصد بچ رہا ہے، خالی وہی نہیں ہے، چھوٹی سی بات اور، اور یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، دیکھیں میرے پاس وقت نہیں، تو اگر میرے جملے ذرا سے آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو صرف میری نیت پہ غور کیجیے گا، جو پیغام ہے اس پہ غور کیجیے گا۔ اور دوسری جانب اتنا اطمینان اس دن مسلمانوں کو ہوا کہ 15 رمضان خالی زہرا کے گھر کی عید نہیں بنی، سارے مدینے کی عید بن رہی تھی، سارا مدینہ خوش تھا، سارے مدینے کو یہ اطمینان ہو گیا تھا۔ نہیں، ایک بات کہہ دوں، ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں مردہ کیسے زندہ ہوتا، خدا نے یہی کہا کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں، گھبرا کے کہا ایمان تو ہے، لیکن یطمئن قلبی، اطمینان قلب ایک الگ چیز ہے۔ تو ایمان تو تھا مسلمانوں کو کہ رسول کا پیغام باقی رہے گا، لیکن قلب اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ حسن کو دیکھا سارے عالم اسلام میں، وہ اطمینان قلب اور وہ سیٹسفیکشن آیا کہ پورے مدینے نے اس دن عید منائی ہے، آج نسل رسالت بچ رہی، آج مقصد رسالت بچ رہا، آج نام رسالت بچ رہا۔ لیکن نہیں نہیں، ایک اگلی منزل بھی ہے، اور وہ ہے توحید پروردگار۔ پہلے تو ایک بہت مختصر بات سمجھ لیجئے، آل محمد ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، توحید پہ کسی حملے کو برداشت نہیں کرتے۔ اب اس کی تشریح تو بہت ہوگی، وقت نہیں ہے۔ آل محمد اپنا سب سے بڑا دشمن اسے قرار دیتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش کر۔ اپنے دشمنوں کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا، حتیٰ مولا نے ایک ہی گروہ کو تو اپنے سامنے آگ میں ڈال کے زندہ جلوایا، نسیری۔ اور آل محمد نہ صرف یہ کہ توحید کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ جہاں ذرا سا بھی چانس نظر آ رہا ہو کہ کہیں فلاں واقعے سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لے، وہیں اسی وقت اسی موقع پر اس شک کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ علی نے سورج کو مغرب میں سے نکالا، چانس پیدا ہو گئے، کوئی سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لے گا، آیت الکرسی کے بعد کی آیت، کہ جب نمرود نے کہا تھا کہ اے ابراہیم تیرے خدا کی خدائی کی دلیل کیا ہے، میں بھی تو خدا ہوں، کہا میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے۔ قرآن کہتا ہے فبو ہے تلذی کفر، نمرود خاموش ہو گیا، مبہوت ہو گیا، جواب نہ تھا۔ علی نے سورج کو مغرب سے نکالا، مگر ایک بار یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ قرآن نے کہا جو مغرب سے سورج کو نکالے گا وہ خدا ہے، تو علی نے کہا اس وقت میں بعض مصلحتوں سے مغرب سے سورج کو نکال رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ علی خدا ہے، اس لیے جیسے ہی سورج کو پلٹایا پہلے ایک بار سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، وہ میرا پروردگار ہے، میں خدا نہیں ہوں، رب اعلیٰ وہ ہے، خدا وہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ادھر آپ علی کے روزے پہ گئے، آپ نے علی کو سلام کیا، کہا فوراً 2 رکعت نماز پڑھو، قربتین للہ، نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی، اللہ وہ ہے، علی حجت خدا ہے، علی مظہر نور خدا ہے، علی خدا نہیں ہے۔ مگر آل محمد کی اتنی کوشش کے باوجود کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اس وقت بھی علی کو خدا کہا، اور آج بھی علی کو خدا کہا جا رہا، اور بعض اوقات تو ہماری شاعری قصیدے بچوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے، کیا کچھ اس میں پڑھ دیا جاتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بعض جگہوں میں نسیریت پھیل رہی ہے۔ حسن کی ولادت، خالی ولادت،
دیکھیے حسن اس دنیا میں آ گئے, نہ پیغمبر کے مشن کو ابھی آگے بڑھایا, نہ کوئی خطبہ دیا رسالت کے لیے, خالی پیدا ہونا کوثر بن کے نسل رسالت کو بچا گیا. حسن دنیا میں آئے, خالی حسن کا پیدا ہونا توحید پروردگار کی دلیل بن گیا, اس لیے کہ علی کے گھر میں حسن پیدا ہوا. اگر آپ نے یہ مان لیا تو یہ بھی مان لیجئے, قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, اللہ کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا. حسن نے اس دنیا میں علی کے گھر پیدا ہو کے بتا دیا کہ میرا بابا کائنات کی سب سے افضل شخصیت ہے, مگر اللہ نہیں ہے, اللہ تو وہی ہے جس کے آگے علی بھی سجدہ کیا کرتا. خالی پیدا ہونا, خالی حسن کا علی کے گھر میں جنم دینا توحید پروردگار کی دلیل بنا, نصیریت کا دعویٰ جھوٹا قرار پایا, علی اللہ کے سب سے افضل بندے قرار پائے بعد رسول, خدا نہ رہے. تو یہ حسن کی ولادت ایک طرف توحید پروردگار, دوسری جانب مقصد رسالت اور نسل رسالت کو بچانے والی, اور یہ دونوں کے لیے اس انداز سے دونوں کا نمائندہ بنا کہ رب العالمین کا ریپرزینٹیٹو ہے اس دنیا میں حسن, اور رحمت للعالمین کا بیٹا اللہ رب العالمین. یہ نہیں ہے کہ خالی مومنوں کو دیتا اور کافروں کو نہیں دیتا, وہ رب العالمین ہے, ساری کائنات کو پال رہا, مومن کو بھی اسی کے دربار سے ملے گا اور کافر کو بھی اسی کے دربار سے ملے گا, توحید ماننے والے کو بھی اسی دربار سے ملے گا, شرک کرنے والے کو بھی اسی کے دربار سے ملے گا, اطاعت گزار کو بھی وہی دے گا, نافرمان کو بھی وہی دے گا. فرعون کی خدائی چل رہی ہے رات کی ان دعاؤں کی وجہ سے, جو سارا دن لوگوں نے حاجتیں پیش کی, تو ہمارا پروردگار اسے پورا کر دے, اور آدھی رات کو فرعون مسلح پہ بیٹھ کے کہتا ہے خدا بندہ تجھے پتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں, مگر میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے, یہ سارے مسائل حل کر دے تاکہ میری خدائی چلتی رہے. وہ خدا فرعون کو بھی دے رہا ہے جو موسیٰ کو دے رہا, وہ یہ خدا نمرود کو بھی دے رہا جو ابراہیم کو دے رہا, یہ رب العالمین خدا, اور رحمت للعالمین کا بیٹا ہے حسن. رحمت للعالمین اسے کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے بھی اس کی رحمت اور مومنوں کے لیے بھی اس کی رحمت, وہ خالی ایک گھرانے کی رحمت نہیں ہے, ایک فرقے کی رحمت نہیں ہے, اس دنیا میں وہ ساری کائنات کی رحمت ہے. یہی آپ کو حسن کی شخصیت میں نظر آئے گا, مومن کی مدد بھی کی جا رہی ہے اور منافق کی مدد بھی کی جا رہی ہے, مسلمان کی مدد بھی کی جا رہی ہے, کافر کی مدد بھی کی جا رہی ہے, دوست کی مدد بھی کی جا رہی ہے, دشمن کی مدد بھی کی جا رہی ہے. دو سال کا حسن مسجد النبوی نانا کی گود میں بیٹھا, رحمت للعالمین کا بیٹا ایسا ہوتا, رب العالمین کے نمائندے کی یہ شان ہوتی, خالی پیدا ہوتے ہی یہ دو اہم ترین عقیدے بچائے, اور اس کے بعد دیکھیے انداز حسن مسجد النبوی نانا کی گود میں بیٹھا ہے, اور دو سال کا حسن, فقط دو سال کا, پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی, مسلمان سوال کرنے والے, حاجتیں لے کے آنے والے, خالی پیغمبر کی گفتگو سننے کا مزہ لینے والے, ہر قسم کے لوگ. اچانک مسجد میں کوئی داخل ہوا اور آنے والے کی پرسنالٹی اتنی گریسفل تھی, وجی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جانتے بھی نہیں, پہچانتے بھی نہیں, چہرہ دیکھتے ہیں اور دل خود بخود ان کی عظمت کی گواہی دیتا. آنے والا ایسا ہی تھا, 80 سال 70 سال کی عمر, سفید داڑھی, مگر چہرے پہ ایسے آثار وجاہت و نور, مجمع نے خود ہی ہٹ کے اس کو جگہ دی. وہ آگے آئے, رسول خدا کے سامنے اتنے احترام سے بیٹھا جیسا شاگرد استاد کے سامنے یا غلام آقا کے سامنے بیٹھتا, اور کہا کہ یا رسول اللہ آج پھر کچھ مسئلے ہیں جو مجھ سے حل نہیں ہو رہے, آپ کے پاس آیا. پیغمبر نے دیکھا اور کہا کہ مجھ سے تو ہمیشہ پوچھتے رہتے, آج میرے بیٹے حسن سے پوچھ. آنے والے نے بغیر کسی ہیزیٹیشن یا توقع کے اپنا رخ بدلا, پیغمبر سے ہٹا تو حسن کی جانب رخ کیا, تھوڑا سا ترچھا بیٹھ. اچھا ہم اور آپ کسی بڑے عالم اور مرجع کے پاس جائیں اور وہ ہمارا سوال سن کے 2 سال کے بچے کی طرف اشارہ کر دے, تو دو ہی چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی, یا تو ہم کہیں گے کہ شاید یہ آج ہم سے مذاق کر رہے ہیں, اور یا پھر یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سوال اتنا بے تکا اور بیکار ہے کہ تو بچوں سے پوچھو, یہ کسی عالم کے لیول کا سوال نہیں. دو ہی باتیں ذہن میں آئیں. آنے والے اتنا ہی سیریس اور سنجیدہ تھا جیسے اس نے رسول سے پوچھا. رسول نے کہا حسن سے پوچھے, ایک دم اس نے اپنا رخ پھیرا اور حسن سے کچھ سوالات کیے جس کے پڑھنے کا وقت نہیں, مگر اصل چیز ایک جملہ سوالات کا جواب ملا. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے چلنے لگا, رسول نے روک دیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو جوابات مل گئے؟ کہا مل گئے. آپ مطمئن ہو کے جا رہے ہیں؟ یہ ہے اصل جملہ. جواب سنیے, آنے والے نے کہا اتنا مطمئن ہو کے جا رہا ہوں جتنا آپ سے جواب لے کے مطمئن ہوا کرتا تھا, کوئی فرق نہیں ہے, وہی ویسا ہی جواب ملا. یہ کہہ کے آنے والا باہر گیا. مجمع نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ہم نے پہلے پہلی مرتبہ دیکھا. کہا یہ خضر نبی ہے جو اکثر میرے پاس آتے ہیں, آج میرے حسن کے پاس آئے. خضر کون ہے؟ موسیٰ جب اپنی نبوت کی معراج پر پہنچے, موسیٰ صاحب کتاب ہیں, موسیٰ صاحب شریعت ہیں, موسیٰ اولی العزم انبیاء میں سے ایک ہیں. جب وہ اپنے علم کی معراج پر پہنچے, سورہ کہف قرآن کہتا ہے جاؤ اور جا کے خضر کے شاگرد بنو. موسیٰ خضر کے شاگرد بنتے ہیں اور خضر کو حسن مصطفیٰ کا شاگرد بنایا جاتا. گویا قرآن بتا رہا جہاں نبوت کی معراج ہے وہاں سے حسن کی امامت کا آغاز ہو رہا. مگر حسن خالی خضر کی مدد نہیں کر رہے, رب العالمین کا نمائندہ, رحمت للعالمین کا بیٹا. بہار الانوار میں علامہ نے جس انداز سے یہ تین روایتیں لکھی تو اس سے لگ رہا ہے کہ تین الگ الگ واقعات تھے, مگر میں ان کو ملا دیتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ تینوں واقعات کے اندر ایک ہی بات مشترک, اور وہ یہ کوفے کا واقعہ اور ایک دوسرا واقعہ صفین میں پیش آیا. مولا تشریف فرما, ادھر رسول خدا تشریف فرما, خضر آئے حسن کی جانب بھیجا گیا. آج خود مولا تشریف فرما, ممبر سلونی کا خطیب, اور ایک بار ایک اجنبی مسجد کوفہ میں داخل ہوا یا لشکر امام میں داخل ہوا, اور آگے آنے کے بعد مولا کے پاس پہنچا اور کہا مولا آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں, میرے پاس 10 سوال ہیں جن کا جواب مجھے آپ سے چاہیے. مولا نے کہا اپنے سوال دوہرا. اس نے 10 سوال بتایا. ممبر سے آپ نے اکثر سنا ہے, مجھے تو اس کے بعد کا جملہ سنانا, یہ جملہ جو اب آ رہا. 10 سوال سنا. مولا نے سوال کرنے والے کو سر سے پیر تک دیکھا, کہا یہ سوال تیرے نہیں اور نہ ہی تو ایسا سوال کر سکتا. تیری حیثیت کیا ہے, تیرا علم کیا ہے, یہ سوال تو کر ہی نہیں سکتا. پہلے بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا, علی نے فوراً جواب دیا. آج کہہ رہے تیرا سوال ہی نہیں. کہا نہیں یا امیر المومنین, یہ میرا سوال ہے. کہا تیرے ہر سوال کا جواب ملے گا بشرط یہ کہ تو حقیقت بتا. اب علی تو جانتے ہیں نا, لیکن مجمع کو بھی کچھ بتانا تھا اور ہمیں اور آپ کو بھی کچھ بتانا تھا. ایک بار مولا نے کہا جواب ہے لیکن نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تو حقیقت نہ بتا. علی کو پتا بہت سے سوال کرنے والے اگر ان کو جواب نہ دیا گیا بغیر معلوم کیا کہ چلے جائیں گے. ہمارے یہاں بھی کتنے ہی لوگوں کی عادت ہے, نماز ہو کے روزہ ہو کے غسل ہو کے تیمم ہو, جو دل چاہا ویسا کر لیا, کون پوچھنے جائے. لیکن اس کے بارے میں مولا کو پتا ہے کہ جائے گا ہی نہیں, اس کو اگر سوال کا جواب لینا ہی لینا. کہا پہلے بتا تو ہے کون. جب اس نے دیکھا کہ جواب تو مجھے چاہیے ہی چاہیے اور علی ویسے جواب دینے کو تیار نہیں ہے, تو کہا کہ یا امیر المومنین, اب آپ نے اتنا اصرار کیا ہے, میں ملک شام سے آیا ہوں. شاہ روم نے حاکم شام کے پاس یہ 10 سوال بھیجوائے تھے اور کہا تھا کہ اگر حق پر ہے تو ان سوالوں کا جواب تو دے سکے گا. جو اکثر ایک جملہ آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا کہ ان کا جواب یا نبی دے گا یا وصی نبی دے گا. اب وہ تو کیا جواب دے. مولا اس نے مجھے بھجوایا کہ میں سائل بن کے آؤں, یہ سوال کا جواب لے کے جاؤں. اور ایک جملہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تین الگ الگ واقعات, یعنی اکثر یہ ہوتا کہ سوال جب شاعر روم کی جانب سے آتا ہے تو مجبور ہو کر مولا کے دروازے پہ جانا پڑتا. یہ کوئی نئی بات بھی نہیں. یہ کون ہے؟ بڑے بڑے علی کے دروازے پہ آئے تو آنا پڑتا. علی نے ایک بار مجمع کے سامنے, چاہے مسجد کوفہ کا بھرا ہوا مجمع ہو یا جنگ صفین کے اندر, وہ علی کا پورا لشکر جب اس کی زبان سے یہ اقرار کروا لیا, کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا, اس کا جواب وہ دے گا کہ جو میرے بعد تمہارا امام بننے والا. حسن بیٹا آگے اور اس کے سوال کا جواب دوں. اب وہ سوال اور جواب پڑھنے کی ضرورت تو ہے نہیں. جو میرا اپنا مقصد تھا پیغام کا, وہ یہاں پہنچانا کہ دیکھیے وہ خضر نبی کو جواب دیا جا رہا ہو, مومن معصوم نبی, اور یہ غیر کو جواب دیا جا رہا ہو, کیونکہ رب العالمین کے نمائندے کی یہی شان ہوتی ہے, وہ جس طرح اپنے کی مدد کرتا ہے اس طرح غیر کی بھی مدد کرتا. جیسے مومن کا مسئلہ حل کرتا ہے اسی طرح منافق کا مسئلہ حل کرتا ہے. رسالت نے بھی سائل کو بھیجا تو حسن کے دروازے پر, اور امامت نے بھی سائل کو بھیجا تو حسن کے دروازے پر. حسن بیٹا تم اس کے سوال کا جواب دو. پھر وہ جو مشہور روایت آپ سنتے ہیں, کہا کہ پہلا سوال یہ پوچھا گیا, حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ بہت مشہور روایت بار بار آپ کی سنی. حسن نے کہا چار انگل کا, جو کان سے سنو وہ باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھو وہی حق ہے. ہماری قوم اگر اتنی سی بات پہ عمل کرنے لگے تو ہمارے کتنے جھگڑے اور اختلاف دور ہو جائیں, مگر آج کا موضوع یہ نہیں. دوسرا سوال, مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کا سورج کے ایک دن کی رفتار کے برابر. زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ بچیے گا کا مظلوم کی بد دعا کے برابر. ادھر مظلوم کے دل سے بد دعا نکلی اور وہ آسمان تک پہنچے, اتنا ہی فاصلہ ہے. چاہے مظلوم غیر ہو کے اپنا, آج کی ہماری سوشل لائف میں کتنا ظلم ہوتا ہے شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر. نہیں, امام حسن کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو تو ہے امام حسن کی شادیاں, لیکن آج وقت نہیں رہا. تو انشاءاللہ زندہ رہا تو ابھی 10-11 دن اور آپ کی خدمت کرنا, بعد میں بات آ جائے گی. کہا زمین اور آسمان کے درمیان صرف ایک مظلوم کی بد دعا کے برابر فاصلہ. آج کا دنیا کا جو کرائسس کا زمانہ, ایسے ایسے متقی اور پرہیزگار دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں پیسے کے معاملے میں. کہا یہ بتائیے کہ وہ کون ہے جس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں؟ تو آدم بھی نہ تھے, ان کا بیٹا بھی تھا, بیوی بھی تھی. کہا صرف اور صرف ذات واحد. اور یہ کہہ کے ایک بار پھر نصیریت کو جواب دے دیا, اگر ابو طالب کسی کا باپ ہو رہا ہے, اگر فاطمہ بنت اسد کسی کی ماں ہو رہی ہے, اگر سہرا کسی کی بیوی ہو رہی ہے, اگر حسن کسی کا بیٹا ہو رہا, اگر حسین کسی کا فرزند ہو رہا, وہ اللہ نہیں, اللہ کا سب سے افضل بندہ ہے. کہا کہ جس کی کسی سے رشتہ داری نہیں. کہا یہ بتائیے یونیورس کا سینٹر کیا ہے؟ ای میل پہ آج کل یہ تو آتا ہے نا کہ دنیا کا سینٹر کیا, یونیورس, ساری کائنات, بالکل آسمان کا درمیان کون سی جگہ ہے؟ کہا خانہ خدا. یہ بالکل کائنات کے وسط میں ہے, یہ بالکل سینٹر ہے یونیورس کا. تو کہا یہ بھی بتا دیجیے وہ کون سی چیز ہے جس کا اپنا کوئی قبلہ نہیں؟ کہا وہ خانہ کعبہ کا اندر, کہ وہاں جاؤ گے کوئی قبلہ نہیں ہے, جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھو تمہاری نماز صحیح. کہا یہ بتائیے کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے درمیان رہنے والے کو لے کے گھوم رہی تھی؟ موبائل قبر. کہا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس نبی تھے. کہا اور وہ کون سا خون ہے جو سب سے پہلے اس دنیا پہ گرا؟ اب یہاں پہ ذرا سا جواب میں مشکل طریقے سے دیتا ہوں. کہا وہ ہماری اور تمہاری ماں حوا, جب عورتوں کے مجھے ایک نیچرل پیریڈ کا سسٹم ہے اس کے اندر مبتلا ہوں. کہا یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک بار سورج چمکا, نہ اس سے پہلے سورج پہنچا نہ اس کے بعد؟ کہا دریائے نیل. جب موسیٰ نے عصا مارا اور دریا کے دو ٹکڑے ہوئے تو جو دریا کی زمین تھی, یہاں پہلی اور آخری مرتبہ اس وقت سورج چمکا. کہا یہ بتائیے ایسے کون سے جاندار ہیں جن کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی؟ کہا ایک نہیں سات ہیں, آدم نہ باپ ہے نہ ماں, حوا نہ باپ ہے نہ ماں, ناقہ صالح حضرت صالح کے اٹھنی جو پہاڑوں سے پیدا کی گئی, نہ باپ ہے نہ ماں. فبعث اللہ غرابا, قابیل ملون نے جب حابیل کو شہید کیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاشے کا کیا کرے, قرآن نے کہا کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے اس کو طریقہ سکھایا. کہا پانچواں, وہ مینڈا یا دمبا جو ظاہری اعتبار سے اسماعیل کے بدلے میں اس وقت آیا, اگر کہ وہ پذینا ہو بے سب نظیم بات کا وعدہ. کہا چھٹی چیز وہ چمگادڑ, سورہ مائدہ میں جو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں خلق کرتا ہوں ایک چمگادڑ کو, مٹی سے بنائی نہ باپ کا نہ ماں. ساتواں وہ اشدہا جو عصا موسیٰ سے بنا, عصا تھا اشدہا بنا, نہ باپ ہے نہ ماں. اور کہا آخری سوال یہ کہ یہ بتائیے دنیا میں سب سے سخت چیز کیا. کہا وہ ایک بھی نہیں, وہ پتھر. کہا نہیں نہیں پتھر نہیں, پتھر سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا. نہیں نہیں لوہے سے زیادہ سخت تو آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی. نہیں نہیں آگ سے زیادہ سخت تو پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا. نہیں نہیں پانی سے زیادہ سخت تو وہ بادل ہے جو پانی کو لے کے چلتا. نہیں نہیں اس سے زیادہ سخت تو وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑا کے لے جاتی. نہیں نہیں اس سے زیادہ سخت تو وہ فرشتہ ہے جو بادل پہ مقرر ہے اور بادل ہوا پہ مقرر ہے اور ہوا کو چلاتا. نہیں نہیں اس سے زیادہ سخت تو ملک الموت ہے جو اس کو بھی موت دے گا. اس سے زیادہ سخت تو موت ہے جو ملک الموت کو بھی آنے والی ہے, ملک الموت بھی مرنے والا. کہا نہیں اور موت سے زیادہ سخت تو اللہ کا امر ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. کہا اس سے زیادہ سخت تو امر خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو کائنات کی سب سے سخت چیز امر خدا بنی جو موت کو ٹال دیتا ہے. تو جو صاحب امر ہو, جو اولی الامر ہے, وہ کائنات کا کتنا عظیم انسان ہوگا. اور یہ وہ حسن مجتبیٰ جو اپنے زمانے کا اولی الامر, ایک طرف مومن کی مدد کر رہا ہے, دوسری جانب مخالف کی مدد کر رہا ہے. ہم اور آپ تو بھائی سے جھگڑا ہو گیا, وصیت کر جاتے ہیں اسے جنازے پہ نہ آنے دینا. ہم اور آپ تو والدین اور اولاد میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں. اخبارات میں میں نے خود یہ ایڈورٹائز دیکھے, ہمارا باپ بڑا نالائق نکلا, ہم اپنے باپ کو آخ کر رہے ہیں, آج سے اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور ادھر رب العالمین کا نمائندہ حسن عظمت کی ان بلندیوں پر ہے, پیدا ہوا تو سورہ رحمان کو مکمل کر گیا, توحید پروردگار کو بچا گیا, نسل رسالت کے تحفظ کا ضامن بن گیا, بڑا ہوا تو لوح محفوظ کا بچپنے میں مطالعہ کر رہا ہے, اور بڑا ہوا تو کبھی خضر کا کو اپنا شاگرد بنا رہا ہے, کبھی حاکم شام کے سوال کا جواب دے رہا ہے. اتنا عظیم تھا حسن کہ کائنات میں اللہ نے ایک ایسا اعزاز ہے, ایک ایسی وزیلت ہے جو صرف حسن کو دی ہے, حسن سے پہلے کسی کو نہیں ملی. حسن کے بعد تو ملی ہوگی, حسن سے پہلے نہیں ملی. چاہے آدم ہو چاہے ابراہیم, چاہے رسول خدا ہو چاہے مولا کائنات, ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک فضیلت ایسی, حسن اس کائنات کا پہلا انسان ہے جو خود معصوم ہے, جس کا باپ معصوم ہے, جس کی ماں معصومہ ہے. اس سے پہلے دیکھ لیجئے داؤد کے باپ سلیمان کے باپ داؤد معصوم, ماں معصومہ نہیں. اسماعیل کے باپ ابراہیم معصوم, ماں ہاجرہ معصومہ نہیں. عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ, کوئی باپ ہی نہیں ہے. رسول خدا اور مولا کائنات کا کیا باوجہ محفوظ انل خطا ہے, معصوم نہیں ہے. اس کائنات کا پہلا انسان وہ حسن مجتبیٰ ہے, جس کا باپ علی مرتضیٰ معصومین کا سردار, جس کی ماں فاطمہ زہرا معصومین کی ماں, جو خود معصوم 15 رمضان کو اس دنیا میں آ گیا. گویا صاحبان ایمان کی ساری پریشانیوں کے حل, تم صاحبان ایمان کی ساری مصیبتوں کا سولوشن لے آیا. شرط ایک ہے, اس کی سیرت پہ عمل کیجیے. وہ سیرت کیا ہے یہ کل کا موضوع. آج تو بس اسی پہ بات ختم کرنا کہ خدا بندہ یہ حسن مجتبیٰ جو تیری توحید کو بچا رہا, تیرے حبیب کی رسالت کو بچا رہا, تیرے قرآن کو مکمل کر رہا, خضر جیسے نبی کی مدد کر رہا, غیر و تک کی مدد کر رہا, تجھے اسی کا واسطہ. جو مومنین اور مومنات آج کی اس محفل جشن میں جمع ہے, خوشحالی کی محفل میں جمع, ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ان کی ساری حاجتیں فوراً قبول فرما. بحق حسن مجتبیٰ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا, جو بیمار ہیں کسی قسم کی بیماری میں, جو بے اولاد ہیں, خدا بندہ جن کو کوئی بھی مشکل ہے, مشکل کشائے کائنات کے مشکل کشا بیٹے کا واسطہ, ان تمام صاحبان ایمان کی مشکل کشائی فرما. دنیا میں جہاں جہاں اور صاحبان ایمان, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, خدا بندہ جہاں جہاں صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خدا بندہ ماہ مبارک رمضان کی ساری برکتیں بھی حق حسن مشتبہ ہم کو عطا فرما, اور خدا بندہ حسن پر ہونے والے ان مظالم کا واسطہ جو آج میں نے نہیں پڑھے, خوشحالی کل پڑھوں گا. خدا بندہ اہل بیت کے اثار پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا واسطہ ان کا انتقام لینے کے لیے, وارث معصومی فرزند زہرا حسن و حسین کے بیٹے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس جشن ولادت کی مناسبت سے ایک مرتبہ بابا کے بلند درود بھیجے محمد والے محمد.
توجہ زیارت.